پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المصبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الہاربین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، اور آج اس عشرہ مجالس کی آخری مجلس ہے، روز شہادت بنا بر روایت روز شہادت امام سجاد ہے۔ اس لیے کہ امام سجاد کی ایک اور تاریخ جو بہت مشہور ہے، وہ ہمارے یہاں اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن ایران اور عراق میں بہت زیادہ اس کو تاکید سے منایا جاتا ہے، وہ 12 محرم۔ بہرحال یہ ایک تاریخی ایک بحث ہے، لیکن اگر دونوں تاریخوں میں منایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی تاریخ کے بارے میں، امام حسن کی شہادت کے بارے میں تاریخی ایک بحث ہے۔ اور ابھی جیسے بچہ سوال کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ صغرا جو کربلا میں تھیں وہ کون تھیں، اور جو فاطمہ صغرا مدینہ میں تھیں وہ کون تھیں۔ دیکھیے، تاریخ میں ایک پوری بحث ہے، اور چونکہ تاریخ میں مکمل ہمارے پاس بہت سی چیزیں واضح طور پہ نہیں ملتی ہیں، اس وجہ سے ناموں کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب فاطمہ صغرا کربلا میں موجود تھیں، ان کا خطبہ بھی ذکر کیا گیا ہے دربار ابن زیاد مستند مقاتل میں، کوئی معمولی لکھے ہوئے مقاتل میں نہیں، مستند مقاتل اور تواریخ میں جناب فاطمہ صغرا۔ تو پھر وہ جو مشہور ہیں کہ جناب فاطمہ صغرا جو مدینہ میں رہ گئی تھیں، وہ ممکن ہے وہ کوئی اور ہستی ہوں ہمارے یہاں، ان کو جناب فاطمہ صغرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا جن کو ہم جناب سکینہ کہتے ہیں وہ رقیہ بنت الحسین ہیں اصل میں، امام حسین کی 3 یا 4 سالہ بچی، اگر شام جائیں گے تو واضح طور پر وہاں پہ موجود ہیں، وہاں سکینہ کی قبر، جناب سکینہ کی قبر سرداب میں ایک جگہ الگ سے قبرستان میں موجود ہے، 2 قبریں ساتھ ہیں وہاں پر۔ تو جن کو ہم جناب سکینہ کہتے ہیں وہ در حقیقت حضرت رقیہ بنت الحسین ہیں، کہ جو 3-4 سال کی تھیں، اور جن کے مصائب معمولاً پڑے جاتے ہیں 4 سفر کو، جن کی تاریخ شہادت معروف ہے و مشہور ہے۔ تو یہ تاریخی بحث ہے. اور جناب سکینہ جو ہماری یہاں 4 سال کی ہیں وہ در حقیقت ایک بڑی کہا جاتا ہے 120 ہجری میں تقریباً 60 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی تھی جناب سکینہ نے. تو ایک تاریخی بحث ہے. اور سعید ابن لہوف نے, سعید ابن طاووس نے کتاب لہوف میں مقتل میں اس چیز کو ذکر بھی کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک علمی اور تاریخی بحث ہے, اس کو اسی نسبت سے دیکھنا چاہیے. یا مثال کے طور پر حضرت علی اکبر کی سن میں اختلاف موجود ہے تاریخ میں کہ جناب حضرت علی اکبر امام سجاد سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے. اگر علی اکبر کہیں تو امام سجاد سے بڑے ہونے چاہیے. امام سجاد منجلے تھے, درمیانے تھے, علی اوسط کے نام سے تھے, اور علی اصغر, علی اصغر تھے یعنی چھوٹے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی اکبر مثال کے طور پر بڑے تھے امام سجاد سے, تو پھر آپ کی عمر بھی زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو امام سجاد کی عمر مبارک لکھی گئی ہے وہ 24 سال لکھی گئی, اور آپ صاحب فرزند تھے یعنی 5ویں امام متولد ہو چکے تھے, کربلا میں موجود تھے امام محمد باقر. اور پھر اس بنا پر اہل بیت کی رسم یہ تھی, طریقہ یہ تھا کہ بچوں کی جلدی شادی, نوجوانوں کی جلدی شادی کی جاتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی, یہ بھی ایک سوال ہے. قرائن یہ کہتے ہیں کہ سن بلوغ کے بعد نوجوانوں کی شادی ہو جاتی تھی. تو اگر حضرت علی اکبر بڑے ہیں تو کیا ان کی زوجہ اور ان کے بچے نہیں تھے؟ امام سجاد جو ان سے چھوٹے تھے بظاہر, ان کی اولاد, ان کی زوجہ موجود, تو حضرت علی اکبر کی شادی. بہرحال ایک تاریخی بحث ہے. تو کبھی کوئی اگر آپ کو آ کے کوئی تاریخی تحقیقی بات بتائے تو چراغپا مت ہونا چاہیے کہ جناب ہم نے تو نہیں سنا. تو اگر ہم نے نہیں سنا یا ہم نے نہیں پڑھا تو نہ سننا اور نہ پڑھنا نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتی. ہماری یہاں چونکہ مزاج نہیں ہے تحقیقی, اس لیے بعض اوقات ہم بھی جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات کان میں ڈال رہا ہوں. تو اگر کبھی کسی ذاکر کو, کسی عالم کو سنے کہ وہ یہ کہے جناب حضرت سکینہ حضرت رقیہ ہیں, اور حضرت سکینہ جو ہیں وہ بڑی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے, یا حضرت فاطمہ صغیرہ کربلا میں موجود تھی, یا اسی قسم کی تاریخی بحث ہے, تحقیقی بحث ہے, تو اس میں بہت زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے اور اپنا ذہن کھلا رکھنا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو قرآن اور کامیابی کے عنوان سے آج چاہتا ہوں کہ ابتدائی لمحات میں اپنی ان 9 روزہ مجالس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ قرآن نے 2 قسم کی آیات ہمارے سامنے رکھی ہیں. ایک وہ آیت کہ جس میں کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سورۃ عنکبوت, کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے, حتمی ہدایت کریں گے. اور سورہ فاتحہ میں کہا الحمدللہ رب العالمین اور اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ صراط کا لفظ آیا اور ایک سبیل کا لفظ آیا. اور اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ صراط در حقیقت وہ اصلی شاہراہ ہے کہ جس پر چھوٹے چھوٹے سبیل والے راستے آ کے ختم ہوتے ہیں. تو ہمیں زندگی کے ان لمحات میں چھوٹے چھوٹے راستوں میں در حقیقت خود جدوجہد کرنی ہے تاکہ صراط مستقیم میں پہنچ سکے. پھر صراط مستقیم کے حوالے سے ہم نے ایک روایت پیش کی تھی امام کی, کہ امام نے کہا صراط مستقیم در حقیقت دنیا میں تو امام کی اطاعت ہے, اور آخرت میں وہ پل صراط ہے جس میں سے گزرنا ہے. ایک یہ بحث تھی. پھر اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے تو کون سے امام کی سیرت حجت ہے؟ بظاہر ہمیں اہل بیت کی سیرت میں ایک تضاد نظر آتا ہے, بظاہر تضاد نظر آتا ہے, حالانکہ تضاد نہیں ہے. یہ اس کو بھی میں بہت سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں اس پر, اور 2 روز میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ ایک امام تلوار اٹھا رہا ہے, ایک امام خاموش ہے, ایک ایگریمنٹ پہ سائن کر رہا ہے, ایک امام سجاد جو ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے اور گریے کے ذریعے سے اپنے جہاد کو جاری رکھے ہوئے. تو بظاہر تضاد نظر آ رہی ہے کہ کس کی سیرت پہ عمل کریں, فی زمانہ کیا کریں, کون سے امام کی سیرت, امام سجاد کی سیرت پہ عمل کریں کہ جناب دعائیں پڑھیں اور اجتماع اور معاشرے اور سوسائٹی سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, یا امام حسین کی طرح قیام کریں یا امام علی کی طرح 25 سال گھر میں بیٹھ جائیں، جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے دیکھا جائے گا کون سے امام کی سیرت. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب ولایت سے مربوط ہیں، ولایت یہ کہتی ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو، یعنی ہر امام کی سیرت لو اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپلائی کرو، خود بخود نتیجہ آ جائے گا. اب وہ تضاد بھی ختم ہو جائے گا. پھر بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسے واجب پر عمل کرنے کا زمانہ تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو رسول اللہ کے دور میں بھی واجب تھا، امام علی کے دور میں بھی واجب تھا اور امام حسن کے دور میں بھی واجب تھا، لیکن وقت نہیں آیا تھا. بہت سے واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجب تو ہوتے ہیں لیکن ان کو ادا کرنے کا وقت نہیں آتا. مثال کے طور پر نماز فجر واجب ہے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ابھی واجب ہے؟ نہیں. جب فجر صبح صادق کی اذان دی جائے گی تو اس وقت نماز فجر واجب ہو جائے گی، اور اس کا ٹائم کب تک ہے؟ طلوع آفتاب تک کا. تو نماز ظہر واجب ہے لیکن کیا ادائیگی کا وقت آیا؟ نہیں آیا. نماز ظہر واجب، بہت اچھا واجب، ابھی واجب ہے؟ نہیں. اذا زالت شمس فصلی، جب آفتاب زوال پذیر ہو جائے، ضروری نہیں کہ آج 12:30 بجے سے پہلے ہی وقت ہو جاتا زوال کا، اگر کوئی پڑھنا چاہے پہلے اس کا کیلنڈر موجود ہے. اذا زالت شمس فصلی، جیسے ہی زوال ہو اور تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو نماز ظہر واجب، لیکن کب؟ ادائیگی کا وقت کب ہے؟ کہ جب زوال ہو جائے سورج کو. تو بہت سے واجبات ایسے تھے جس میں ایک یہ تھا کہ امر بالمعروف کو اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سوسائٹی کے لیول پہ آ کر، پوری دنیا کے لیول پہ آ کے انجام دینا ہے، رسول اللہ کے دور میں واجب تھا لیکن ادائیگی کا وقت نہیں تھا، اس طریقے سے جس طرح امام حسین نے انجام دیا. تو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے. پھر ہم نے ایک اور بحث کی، وہ بحث یہ تھی کہ حجت شرعی ہونی چاہیے، دلیل شرعی ہونی چاہیے آپ کے پاس، یعنی صرف اس بنا پر آپ کہیں جناب میں نے تو امام حسین کی سیرت پہ عمل کیا تھا یا امام سجاد کی سیرت پہ عمل کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کسی اور امام کی سیرت پہ عمل کرنا ہو، اور آپ کے روزے قائم، خداوندہ میں نے تو امام سجاد کی سیرت پہ عمل کیا تھا، میں تو دعائیں پڑھتا تھا اور روتا تھا، اس کے بعد گھر چلا جاتا تھا، مجھے دنیا ہونے سے کوئی کام نہیں تھا. امام سجاد کی زندگی بھی بظاہر ایسے ہی تھی کہ سوسائٹی سے کوئی کام نہیں تھا، صرف گریہ فرماتے تھے یا دعائیں پڑھتے تھے. لیکن خدا کہے کہ نہیں، تمہاری ذمہ داری تو کچھ اور تھی، آنکھیں کھول کے دیکھتے، عقل استعمال کرتے، کولو کے بیل نہ بنتے تو پتہ چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی ہونی چاہیے، جس کو میں نے کہا احتجاج، یعنی خدا کے سامنے حجت لے کر آئیں گے آپ کہ خداوندہ. پھر ہم نے بحث کی تھی، ایک مثال آپ کو دی تھی، وہ مثال یہ تھی معذر کی اور متجرے کی، پانی اور شراب والی مثال آپ کے ذہن میں ہوگی. میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بہرحال اب جو حضرات مستفید ہو گئے وہ ہو گئے، جو نہیں ہو بعد میں اس کو انٹرنیٹ سے سن سکتے ہیں. تو دلیل شرعی ہونی چاہیے. تو یہ تقریباً ہماری بحث کا خلاصہ. اور پھر اگر کامیابی کی راہیں ہیں تو کیا امام زمانہ تک ہدایت کے راستے تھے؟ اب امام زمانہ سے کیسے ملیں، کیسے پہنچیں، کیسے ہدایت لیں، فتویٰ کیسے لیں امام سے؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس میں آج تک کوئی کسی امام کی کوئی بظاہر حدیث موجود نہ ہو، تو پھر امام زمانہ سے کیسے پوچھا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب امام آئیں گے تو پوچھیں گے کہ نہیں اتنے سال چھٹی دین کی، نماز کی، روزے کی، اجتماعیات کی؟ نہیں جناب. کہا کہ فقہا کی طرف رجوع کرو، فرج و الی روات احادیث دینا، ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرو. پتہ چلا کہ ولی فقی کی اطاعت واجب ہو گئی، یعنی انفرادی مسائل میں فقہی مسائل میں تو آپ آزاد ہیں کہ جو شرائط معین کی گئی ہیں، مشخص کی گئی ہیں، اس کے مطابق کسی عالم کی تقلید کریں، لیکن اجتماعی اور سیاسی مسائل میں کہ پاکستان میں شیعوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، بھارت سے تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جلوسوں کو محدود کریں کہ نہیں کریں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے سیاسی مسائل، تو اس میں کس کی اطاعت ضروری ہے؟ اس میں ضروری ہے کہ ولی فقیہ کی اطاعت، تاکہ اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر تم ایک مرکز سے متمسک نظر آؤ، متمرکز نظر آؤ، تو وہاں پر ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہو گئی، وہاں پر مثال کے طور پر ایک مجتہد کی تقلید واجب ہو گئی۔ تو یہ وہ راہیں تھیں کہ جن کو در حقیقت قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھولا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نہ ہم نے کربلا کو سمجھا نہ دین کو سمجھا، اور کربلا کو سمجھنے کے چار آفاقی اصول جو ہماری عقل ناقص میں آئے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ممکن ہے اور بھی ہوں، اور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی روح کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلا اصول یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو چار اصول دیے تھے، وہ چار اصول در حقیقت اگر انسان ان سے متمسک رہے، عمل پیرا رہے، تو پھر انسان در حقیقت نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا، اور جب کربلا کو نہیں سمجھا اسے رسم و رواج بنا دیا۔ میں جو خاندان ہیں، قبیلے ہیں، علاقے ہیں، ان کے اپنی رسومات ہیں، تہذیب ہے، ثقافت ہے، وہ ایک ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کربلا کو رسم و رواج میں کھونے نہ دیں۔ سادات امروہہ کا ایک انداز ہے، مرثیہ پڑھنے کا، سادات بارہ کا ایک انداز ہے، فلاں علاقے کے رہنے والے تھے ان کا ایک انداز تھا، ان کے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح عربوں میں عربی کے مختلف لہجے ہیں، عربی کے مختلف لہجے ہیں، اور ان کی پوری ہسٹری ہے، ان کی پوری یوں کہوں کہ ان کے قوانین موجود ہیں، کوفی موجود تھے، بصری موجود تھے، اور ان میں باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کوفی کہتے تھے ہم اصل عرب والے ہیں، بصرہ والے کہتے تھے ہم اصل عرب ہیں، ہم اصل عربی بولنے والے ہیں، وہ کہتے تھے اس لفظ کو اس طرح ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے اس لفظ کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ گرامر کی کتابوں میں، عربی گرامر کی قواعد کی کتابوں موجود ہیں، تو عربی میں بھی لب و لہجے ہوتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں، وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں بھی جو ہم ہندوستان سے آئے، یہ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک پٹھان کلچر موجود ہے، پٹھان قوم ہے، ایک پنجابی قوم ہے، ایک سندھی قوم ہے، ایک بلوچ قوم ہے، ان کی اپنی اپنی تہذیب و ثقافت ہے، ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کے اپنے آداب ہیں، ان کی اپنی رسومات ہیں، بہت اچھی چیز، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ رسومات، وہ روایات، وہ طریقے، وہ اسلوب جو آبا و اجداد سے ملے، کوئی حرج نہیں اس کا اتباع کرنے میں، اگر دین اسلام سے نہ ٹکراتے ہوں، اگر روح اسلام کو، روح قرآن کو، روح کربلا کو قتل نہ کرتے ہوں، تو کوئی حرج نہیں ان کو اپنانے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں۔ تو مختلف خاندان تھے ہندوستان میں بھی، اردو بولنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، دہلی والوں کا اپنا انداز ہے، سادات بارہ کا اپنا انداز ہے، راجستھان والوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، فلاں علاقے کے رہنے والے جو ہیں لکھنؤ والے کسی اور طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہی انداز، یہی رہن سہن کے طریقے، یہی اٹھک بیٹھک، یہی تہذیب و ثقافت، یہی کلچر ان کے ادب میں، ان کے عبادات میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہماری یہاں پنجے کا جو انداز ہے جو ہم ہندوستان سے لے کے آئے ہیں، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو ادا خانے سجائے جاتے تھے وہ ہندوؤں کو مماثلت دکھانے کے لیے بعض اوقات پنجوں کی شکل ایسی ہوتی تھی کہ جو مثال کے طور پر کسی اور دین اور مذہب میں رہنے والوں کے لیے ایک نشان ہوتا تھا، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے اس کو ایک اسلامی رنگ دیا۔ لیکن آج ہم اس ماحول میں نہیں رہ رہے، ہمیں واضح طور پہ پنجے کا نشان بنانا چاہیے کہ جناب ہم پنجے دن پاک کے ماننے والے ہیں، تو ضرورت ہے اس امر کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عزاداری پر، علم کے پنجے پر یا کسی ایسی چیز پر جو گزشتہ 500 سال پرانی تھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ واضح طور پر آپ کو ایک علامت ہو۔ بہرحال اس میں بہت ساری تحقیق کی ضرورت ہے اور بہت ساری گفتگو کی ضرورت ہے، میں اس کو اس سے زیادہ نہیں کھولنا چاہتا۔ ممکن ہے کہ میں اپنی بات وقت کی قلت کی وجہ سے آپ تک مکمل طور پر نہ پہنچا سکوں اور وہ تشویش رہنے کا باعث بن جائے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو وہ کلچر، وہ طریقہ ان کے رہن سہن میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے کپڑوں میں نظر آیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام رسومات، یہ تمام آداب، یہ تمام طریقے اور اسلوب روح دین کو قتل نہ کریں، روح عزاداری کو فوت نہ ہونے دیں۔ یہ اصل نقطہ ہے کہ ہم روایات اتنے بڑھ گئے آگے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں فاتحہ دی جاتی ہے، فاتحہ کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوں؟ نہیں۔ فاتحہ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں؟ نہیں۔ فاتحہ کے لیے ضروری ہے کہ اگربتی جلائے جائے؟ نہیں۔ فاتحہ کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کھانا ہو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں ہدیہ کرتا ہوں امام حسین کو وہ کھانا جو مثال کے طور پر ابھی دیکھ میں موجود ہے، اس کا ثواب جو ہے میں مومنین کو کھلاؤں گا اور اس کا ثواب امام حسین کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر فاتحہ پڑھ لیتے امام حسین کے لیے اپنی طرف سے کہ مولا آپ کو نظر کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ قبلہ رخ ہو جائیں بہت اچھی چیز ہے، باوضو ہو جائیں بہت اچھی چیز ہے، خوشبو بھی لگا لیں یا اگر بتی کے ذریعے سے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، واجب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بچہ ہاتھ نہ اٹھائے، قبلہ رخ کھڑا نہ ہو تو فوراً جناب یہ کیوں ہیں، ایسا کیوں ہیں؟ تو یہ ہمیں در حقیقت لیولز کو سمجھانا چاہیے، حدود اور قیود کو سمجھانا چاہیے تاکہ واضح پتہ چلے کہ اصل مقصد فوت نہ ہو۔ لیکن اگر ہم روایات میں اتنے آگے بڑھ جائیں، رسم میں اتنے آگے بڑھ جائیں، اسلوب میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ مقصد کربلا فوت ہو جائے، مقصد عزاداری فوت ہو جائے، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام فوت ہو جائے، تو وہ پھر جائز نہیں ہے، وہ بھی عزاداری نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے اور میرے باپ دادا کے رسم و رواج کا پلندہ تو ہو سکتا ہے، عزاداری امام حسین نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مقصد فوت ہو گیا، جب روح قتل ہو گئی کربلا کی، تو پھر اس عزاداری کا یا اس سوگ کے منانے کا جو بھی اس میں طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں بچے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، چار آفاقی اصول روح قرآن کو، روح کربلا کو سمجھنے کے لیے، کہ ولایت کے دامن سے وابستہ رہو، ولایت کو نہ چھوڑو، سخت سے سخت حالات آئیں گے لیکن ولایت کے دامن سے تمہیں متمسک رہنا ہے۔ جاب کی پریشانی ہوگی، نقل مکانی کی پریشانی ہوگی، اولاد کے ایڈمیشن کی پریشانی ہوگی، مختلف قسم کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کوئی کسی کا شہید ہو جائے تو اس کے اخراجات کی پریشانی، بہرحال یہ مسائل ہیں جس کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے دست سے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے کہ جناب میرے تو شہید، خوب آپ کا اگر کوئی شہید ہوا ہے تو مثال کے طور پر وہ نہ میرے لیے ہوا ہے نہ آپ کے لیے ہوا ہے، اگر میرا کوئی بھائی شہید ہوا ہے تو وہ نہ میرے لیے ہوا ہے نہ آپ کے لیے ہوا ہے، وہ اللہ کے لیے ہوا ہے، یہ مظلومیت میں مارا گیا تو اللہ کے لیے، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو اب میں جاتا ہوں جناب میرا تو شہید ہو گیا، میرے تو والد شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، اب آپ مجھے دو، مجھے کھلاؤ، تو یہ راہ ولایت نہیں۔ ہاں ہمیں اخلاقی طور پر ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہم اپنے شہداء کی کفالت کر سکیں، ان کے گھر والوں کی کفالت کر سکیں، تاکہ ان کو بہرحال ان کے دکھ و درد میں شریک ہو سکیں۔ لیکن جناب وہ جو ہے انسان پوری لسٹ اٹھا کے دے دینا، آپ یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، تو وہ بہرحال اچھی چیز نہیں، کہ جو شہادت دینے والا ہے نہ وہ آپ کے لیے دے رہے ہیں نہ میرے لیے دے رہا ہے، وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ تو مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، کٹھن مرائل آئیں گے، امتحان ہوگا، اور اسی میں پتہ چلے گا کہ راہ ولایت پر کون ہے. اور امام سجاد کی اگر زندگی اٹھا کے دیکھیے آپ، پوری زندگی راہ ولایت پر گامزن، ایک لمحے کے لیے بھی راہ ولایت سے انحراف نہیں. جب تک کربلا میں موجود رہے، جس طرح ہو سکا آپ امام حسین کا دفاع کرنے والے، جس طرح ہو سکا. آپ کی بیماری در حقیقت ایک حکمت الہی تھی. امام سجاد ساری زندگی بیمار نہیں رہے. امام سجاد کو یہ تابوت اس طرح اٹھا کے کہنے کی بیمار کربلا کا تابوت ہے، یہ توہین ہے امام کی، یہ اہانت ہے امام کی. یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا امام ساری زندگی بیمار رہا؟ نہیں. امام کا آرزہ، امام کی بیماری، امام کی کمزوری ایک مختصر مدت کے لیے تھی، تاکہ نسل امامت محفوظ رہے اور نسل امامت چلتی رہے، یہ وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی، اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں. امام سجاد اور پھر امام باقر دونوں کربلا میں موجود ہیں، لیکن نسل امامت کو آگے چلانا تھا، اس وجہ سے خدا چاہتا جب 9 سال کے امام تقی کو امام بنا سکتا ہے خدا، تو کیا 3 سال کے 2 سال کے حضرت امام محمد باقر کو امام نہیں بنا سکتا؟ کیا حضرت عیسیٰ اگر گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں، تو کیا امام محمد باقر 2 سال کی عمر میں، یہ اس سے کم یا اس سے زیادہ عمر میں قوم کے رہنمائی کی ہدایت نہیں کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے آسان ہے، لیکن ایک طریقہ بنانا، ایک میسج دینا، ایک وے بنانا ہے ہدایت کا. دیکھو اس طریقے سے ہم عارضی طور پر ایک عارضہ بیماری مبتلا کریں گے امام سجاد کو، تاکہ امام کی نسل محفوظ رہے اور سلسلہ جاری رہے. تو امام مختصر مدت کے لیے بیمار رہے، ساری زندگی لیے نہیں. اگر جو یہ کہے اس بنا پر کہ جناب یہ سید سجاد بیمار کربلا کا تابوت، تو بیمار کربلا کی بیماری کا دورانیہ ٹائم پیریڈ بہت مختصر، بہت کم دن، یہ ہفتے جس کو آپ کہیں، اس کے بعد الحمدللہ امام شفا یاب ہیں، صحت مند ہیں، اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. 400 سے زیادہ آپ کے کنیز اور غلام ہیں، اس کے باوجود اپنے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. کنیز کہتی ہے کہ جب بھی کھانا لایا امام کو روزے میں پایا، میں نے رات میں کبھی امام کے لیے بستر نہیں بچھایا، کیونکہ امام حالت قیام میں ہوتے تھے، نماز روزے میں ہوتے تھے. تو امام ساری، لہذا یہ توہین ہے امام کی کہ بیمار کربلا کا تابوت. آپ یہ کہیں کہ ہاں وہ امام، یہ اس کا تابوت ہے کہ جو کربلا میں مختصر مدت کے لیے بیمار تھا، نہ کہ ساری زندگی. اگر آپ کی ساری زندگی بیمار تھا، یہ توہین ہے امام کی، واقعی اہانت ہے. آپ کہیں کہ ہمارا امام ساری زندگی بیمار رہا، نعوذ باللہ. تو اس بنا پر اس چیز کو مد نظر ہمارے شعرا کہہ جاتے ہیں، دعاؤں خوان پڑھ جاتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں. تو ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، تاکہ اہانت کا کوئی پہلو نہ نکلے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پہلی چیز یہ کہ امام سجاد جب تک کربلا میں رہے ایک خاص طریقے سے، اس کے بعد شہداء کے راستے کو آپ باقی رکھنے کے لیے سب سے آگے آگے تھے، جس طرح ہو سکا راہ شہداء. وہ 4 آفاقی اصول جو میں نے آپ کو بتائے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک راہ شہداء کو باقی رکھنا ہے، کربلا والوں کے راستے کو باقی رکھنا ہے. اور 61 ہجری سے لے کر تقریباً 35 سال آپ لگا لیجئے، یہ تمام عرصہ جو ہے امام کثرت کے ساتھ گریہ فرماتے رہے کربلا پر، دعائیں پڑھتے رہے. اس کا مجموعہ دعائے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ پھر وہی، اگر میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہو کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر امام عمل کرتا ہے. امام حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کیا امام سجاد نے کہ یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے، جہاں موقع تھا وہاں کھڑے ہوئے، دربار ابن زیاد میں کھڑے ہوئے، دربار یزید میں کھڑے ہوئے، قیام کیا، سنایا، حق گوئی کا پیغام دیا. اس کے بعد جب موقع نہیں تھا، وقت کے تقاضے نے ساتھ نہیں دیا، امام خاموش. روش تبدیل کر دی، میتھڈ تبدیل کر دیا، اسلوب کو چینج کر دیا. کیوں؟ اس لیے وقت کے تقاضے نہیں ہیں. سخت ترین حالات کیوں؟ اس لیے کہ جب کوفے میں یہ کارواں پہنچا ہے تو وہ تمام افراد یا ان افراد کی ایک بچی کچی قلت کہ جو حضرت مسلم کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی تھی، انہوں نے کہا کہ امام حسین قتل کر دیے گئے اور ہم نے خط لکھ کے امام کو بلایا تھا، تو وہاں پر قیام توابین شروع ہوا. کوفے میں کارواں پہنچا ہے، 11 محرم کو چلا، ایک دو روز میں یہ کارواں وہاں پہنچ گیا، تو وہاں پہ قیام توابین شروع ہو چکا اور اس کی بازگشت دمشق میں سنائی دے رہی ہے کہ جناب وہاں پر قیام کر لیا سلیمان سورت خزائی نے، جو بہت ہی ہانی بن اڑوا، اور دوسرے زعماء شیعہ جو تھے انہوں نے قیام کر لی قیام توابین کہ ہم نے امام حسین کی مدد نہیں کی، اب ہم جو ہیں وہ قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور بعد میں حضرت مختار ان سے مل گئے. وہ تمام حالات آپ کے سامنے، اور اب تو ماشاءاللہ سے وہ ایک سی ڈی بھی موجود ہے، اس کو دیکھیے، پتہ چلے کہ کیا حالات تھے، کس طریقے سے جناب مختار کا قیام تھا، کس طریقے سے ان کی سیاست تھی، کس طریقے سے باریک بینی تھی، کس طریقے سے فہم و فراست کے ساتھ آگے چل رہے تھے. تو قیام توابین شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیں وقت کے تقاضے، میں یہاں پہ امام السجاد کی سیرت سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں. یہ وہ سیاسی حالات ہیں جو کہ امام سجاد بھانپ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. قیام توابین شروع ہو چکا ہے، بازگشت شام تک پہنچ گئی ہے، اور جب یہ کارواں پہنچا ہے تو امام سجاد نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، اور اپنے خطبوں کے ذریعے سے اور اپنے گفتگو کے ذریعے سے یزید کو دشنام اور ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا، نقاب اتار دی. اب یزید نے اپنی پالیسی چینج کی، کہا کہ میں تو آپ کو وہ جو میں نے کل یہ پرسوں واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے آیا تھا تو شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ میں خیر الناس کا سر لے کے آ رہا ہوں. خیر الناس یعنی لوگوں میں بہترین، کہ لوگ حسب نسب پوچھتے ہیں تو اس کا حسب نسب تو دنیا کا بہترین حسب نسب ہے، اس کے ماں باپ دنیا کے بہترین ماں باپ ہیں. تو یزید نے قتل کروا دیا. کچھ نے لکھا ہے کہ یزید نے امام حسین کی محبت میں قتل کرایا تھا. ارے جناب، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے قتل کرا دیا. لیکن مورخین نے اس کی تعویل یہ کی ہے، چونکہ اس نے راز فاش کیا تھا اس بنا پر اس کو قتل کرا دیا کہ اس نے راز. سہل جن کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں تو ان کا عمل، بادشاہ روم کا سفیر دربار یزید میں موجود، اس کو پتہ چلا، اس کو وہیں شہید کرایا. عبداللہ عفیف عزی کون؟ ابن زیاد کے دربار میں جنہوں نے قیام کیا تھا، امیر المومنین کے صحابی تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں، ایک آنکھ جنگ صفین میں آپ کی شہید ہو گئی تھی، امام کے صحابی تھے، وہاں کھڑے ہو گئے. تو وہاں سے ایک انقلاب اٹھا، ایک لہر اٹھی، اور یہ لہر پھیلتے پھیلتے قیام توابین کو جس نے حیات دی، وجود بخشا، اور پھر یہ کارواں چلا اور بازگشت شام تک پہنچی. اب یہاں سے قیام اٹھا ہے، اب یزید پریشان، اب کیا کرے، پھنس گیا، اپنے دربار میں رسوا و بدنام ہو گیا. کھل کر امام سجاد نے جو کچھ ہو سکتا تھا یزیدیت کو بدنام کر دیا، نقاب اتار دی. اب کہا کہ میں خوبہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو عزت و شان سے پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کے اس نے واپس پہنچایا. اس کے بعد مسلمانوں میں ایک انقلاب تو شروع ہو چکا ہے نا. اب جب مدینے پہنچے تو پھر امام سجاد کے مصائب، گریہ زاری، تمام خواتین کا آنا جناب زینب کی خدمت میں اور دوسرے خواتین کی خدمت میں، تو یہ خود ایک انقلاب کا سبب بنا. پھر یہاں سے ایک شورش، یہاں تک کہ یہاں سے کچھ مسلمان گئے یزید کو دیکھنے کے لیے. یزید کون؟ اب پتہ چلا یزید کے کرتوت کیا، لعنت اللہ علیہ، یزید کے کرتوت کیا یہاں سے ایک وفد گیا چند افراد مشتمل، پتہ چلا کہ وہ تو جانوروں سے کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے اور فحشات انجام دیتا ہے. یہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یزید یہ کام کرتا ہے. غسیل الملائکہ، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کو ملائکہ نے غسل شہادت دیا تھا، غسل شہادت بھی نہیں بلکہ وہ چونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ ایک رات قبل انہوں نے شادی کی تھی اور صبح بغیر غسل کے میدان جہاد میں پہنچ گئے تھے اور شہید ہو گئے، تو ملائکہ نے انہیں غسل دیا تھا، تو ان کا نام حنظلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا، یعنی حنظلہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا. ان کے بیٹے کی سربراہی میں یہ چند رکنی وقت، تین یا چار رکنی میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال چند رکنی وقت جو ہے وہ شام گیا اور وہاں پہ جو ہے یزید کے کرتوت دیکھے. اب یزید کو بتلا جناب یہ میری انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں، تفتیش کے لیے آئے ہیں، کہا کہ ان کی زبانیں کیسے بند کراؤں. تو جیسے کہ اس دور میں مرسوم تھا کہ تحفے تحائف بڑے بڑے انعامات اور ٹپ دے دی کہ جناب شاید خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ مسلمان بھی اتنی غیرت تو تھی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یزید نے جو ہے نا وہ ہمارا منہ بند کرانے کے لیے انعام و اکرام دیا ہے. مدینے پہ جو حملہ ہوا، کعبے کو جو آگ لگائی گئی، مسجد نبوی کو جو استبل بنا ہے، واقعہ حرہ مشہور ہے جو دو سال تین سال کے بعد ہوا ہے، کئی ہزار بچے ناجائز پیدا ہوئے، خواتین کی عزت و ناموس کو مباح کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں تھیں. یعنی اب جب یہ پہنچے مدینہ تو انہوں نے کہا قیام کرو اور کھڑے ہو جاؤ. اب یہاں پہ بھی قیام، مدینہ میں قیام، مختلف جگہ پر تحریکیں اٹھنے لگی، لوگ نواز رسول کو قتل کر دیے یزید نے. اب اس صورتحال کو دبانے کے لیے یزید نے ایک کرفیو لگا دیا، اور کرفیو بھی ایسا بدبخت، یعنی خدا جو ہے وہ ظالموں کو عقل نہیں دیتا، ان کی حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اس نے جو ہے مدینے پہ چڑھائی کر دی، مسجد نبوی کو تاراج کیا، کعبۃ اللہ کو آگ لگائی. اگر آج لوگ یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں، خلیفہ مسلمین کہتے ہیں، تو ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ تم کس کو رحمت اللہ کہہ رہے ہو، کہ خدا کی رحمت ہو اس پر جو کعبے کو آگ لگائے، مسجد نبوی کو جلائے، خواتین مسلمان خواتین کی عزت کو پامال کرے، مسجد نبوی کو استبل بنائے، حد کے حرمت کرے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ آج جناب وہ تو شہزادہ تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو ایسے افراد کو اپنے گریبانوں میں جاگنا چاہیے کہ خدا خدا کرے کہ خدا ان کو اسی کے ساتھ محشور کرے. کم سے کم الہی آمین تو ایسے کہیں کہ پتہ چلے الہی آمین کہہ رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ تو الہی آمین نہ کہا کریں، کہیں تو کم سے کم ایسے کہیں کہ خدا تو سنے نا آپ کی الہی آمین کو، یہ تو چھت سے اوپر نہیں جائے گی الہی آمین. درود بھیجے محمد و آل محمد. میری طبیعت انتہائی ناساز ہے اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، تو تھوڑا تھوڑا آپ کا ساتھ رہے گا تو کسی منزل تک پہنچ سکوں گا. تو یہ کرفیو لگا دیا یزید نے، کوئی شخص ذکر حسین ابن علی نہیں کرے گا. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا. خدا نے یہ جو کہا ہے کہ یخرج الحی من المیت، یہ مردہ سے زندے کو نکالتا ہے، تو اس کی مثال یزید کا بیٹا معاویہ. ہم ناموں سے پریشان نہیں ہوتے، یزید کا بیٹا معاویہ لیکن حق بجانب تھا، حق کو پہچانتا تھا، کہا کہ میرے باپ یزید نے غلط کیا، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ تخت و تاج کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، کہ اہل بیت کا حق تھا. تو پابندی، اس کے بعد آنے والے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے، اور پانچویں امام کے زمانے میں بنو امیہ کمزور پڑنے لگے، شورشیں بغاوتیں اور انقلابات جنم لینے لگے، علویوں کا قیام, آہستہ آہستہ نیٹ ورکنگ ان کی مضبوط ہونے لگی اور بنو امیہ کمزور ہونے لگے. اور چھٹے امام کے زمانے بنو امیہ منقرض ہوئے, ختم ہوئے اور بنو عباس آ گئے. جو پانچویں اور چھٹے امام نے جو علمی طریقے سے اسٹرگل کیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک طاقت زوال پذیر ہو رہی تھی, ایک طاقت عروج کی طرف جا رہی تھی. امام نے کہا بہترین وقت ہے کہ یہاں پر اپنے مکتب کی علمی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے. 4000 سے زیادہ شاگرد آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے, تو وقت کے تقاضوں کے مطابق امام سجاد اب کیا کریں, پابندی قدغن لگا ہے, بیان نہیں کر سکتے ذکر مصائب, کربلا کو اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے, اہل بیت کی تعلیمات پر کو بیان کرنے پر پابندی, لوگ امام کے گھر نہیں آ سکتے, لوگ امام سے رجوع نہیں کر سکتے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. اب کیا کریں, امام سجاد نے کہا کہ اب جو ہے میں اپنا میتھڈ تبدیل کرتا ہوں. امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے در حقیقت معارف اہل بیت کو, تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا شروع کیا. پڑھیں, زندگی میں کم سے کم اگر امام سجاد کی شفاعت ہمیں چاہیے, کم سے کم زندگی میں ایک بار تو امام سجاد کی صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کریں, ایک دفعہ زندگی میں, کہ ہم روز قیامت امام سے فخر سے کہتے کہ مولا سمجھ میں نہیں بھی آئی لیکن کم سے کم ایک دفعہ پڑھی تو ہم نے اردو میں. امام نے اس وقت جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت کو دعاؤں کے ذریعے سے پہنچانا شروع کیا. ماں باپ کے لیے دعا, استاد کے لیے دعا, بیٹے کے لیے دعا, سلاطین کے لیے دعا, سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس زمانے میں تو سب ظالم تھے, تو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے امام سجاد نے کیوں دعا کی, کیوں دعا کی؟ امام کہتے نہیں کہتے, امام در حقیقت بتانا چاہتے ہیں ریاست تو مسلمان ہے, ملک تو مسلمان ہے, اگر سلطنت کا نظام کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں تو ہوا کرے. میں ان مجاہدوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مختلف دعائیں ہیں, نماز شب کے وقت دعا, عرفے کے دن کی دعا, عید کے دن کی دعا, جمعے کے دن کی دعا, نماز شب سے پہلے کی دعا, مختلف دعائیں ہیں امام کی. جب کوئی نعمت یاد آتی امام سجدہ کرتے, جب کوئی نعمت ملتی سجدہ کرتے, جب یاد آتا کہ خدا نے کوئی مصیبت مجھ سے ٹال دی تو سجدہ کرتے, جب کوئی مصیبت ٹل جاتی تو سجدہ کرتے. اس طریقے سے امام نے در حقیقت دعاؤں کے ذریعے سے معرفت اہل بیت کو پھیلایا. اور یہ جو بار بار آپ ایک دعا میں دیکھتے ہو, کوئی بھی دعا اٹھائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دعا میں کئی مرتبہ امام درود بھیج رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل. کیوں؟ تاکہ جو پڑھنے والا ہے, تاکہ جو قاری ہے اس دعا کا, وہ بار بار در حقیقت سوچے سمجھے یہ محمد آل محمد کون ہے. ذہنوں پہ لگے تالوں کو کھولا, فکروں پہ لگے زنگ کو صاف کیا امام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے. اور پھر دوسرا کام جو امام کا سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ یہ کہ افراد کی تربیت کس طریقے سے, کہ آپ کے پاس سینکڑوں غلام کنیل, ان کی تربیت کرتے اور تربیت کرنے کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کرتے. ان تربیت سازی کی ایک فیکٹری امام نے بنائی کہ اس طریقے سے لوگوں کی تربیت کے معارف اہل بیت. کہ امام کا ایک امام کا ایک غلام جس کو ایک شخص خریدنا چاہتا تھا, وہ راضی نہ ہوا کہ میں امام کو چھوڑ کے جاؤں. کیوں؟ سمجھتا تھا کہ جنت یہ ہے, حقیقی جنت یہ ہے, تربیت یہ ہے, ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے غم کو باقی رکھا, 35 سال گریہ کیا. 35 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو کیا ہماری طرح امام گریہ کرتے تھے کہ آتے تھے سر جھکائے اور روئے اور چلے گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گریہ امام حسین بھی گریہ ثواب ہے. من بکا اب کا و تبا کا وجبت لہ الجنہ, جو روئے یا رولائے یا انہیں جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے امام حسین پہ گریا, شہید پہ گریا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. من بکا جو روئے, وہ اب کا رولائے لوگوں کو, وہ تباہ کا یا رونے کی سی شکل بنائے. نہیں بھی آئے تو کم سے کم سر جھکا لے, ہاتھ رکھ لے, رومال رکھ لے, ان آثار کو اپنے اوپر طاری کرے. وجبت لہ الجنہ, کیوں اس گیری میں آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ 35 سال امام نے گریہ کیا, بار بار پانی لایا جاتا تو آپ گریہ کرتے, کھانا لایا جاتا تو آپ گریہ کرتے, بازار میں جاتے قصاب سے پوچھتے کہ پانی پلایا کہ نہیں پلایا کربلا کو, اس طریقے سے امام نے زندہ رکھا. تو کیا امام کا گریہ ہماری اور آپ کی طرح تھا؟ جیسے آج ہم اپنی قوم کی بے بسی پر رو رہے ہیں, جس کو میں بارہا مختلف مجالس میں کہہ چکا ہوں, ایک شہید ہوتا ہے اس کو جلدی سے دفنا کے آ جاتے ہیں, مصیبت کر دی تم نے ہمارے لیے. اور اب مزاج یہ ہو گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے قوم کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں, جب عادی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. پہلے ایک علم ہوتا تھا, زیارت ہوتی, تقدس ہوتا تھا, اب 10 علم آ رہے ہیں, ہر گلی سے آ رہا ہے, یوں کر کے چوم لیا, یوں کر کے زیارت کر لی, چھٹی ہو گئی, تمام, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے جلوسوں کا, فرش ادا کا, شہدا کے ساتھ بھی اب یہی ہو رہا ہے. عادی ہو گئے, مر گئے, شہید ہو گئے, اچھا ٹھیک ہے, گئے گئے, نہیں گئے نہیں گئے, اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے عزیزان گرامی. تو کیا امام سے ہم اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں, ہم اپنی بیچارگی پہ رو رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہمیں اپنا مزاج تبدیل کرنا ہوگا. امام سجاد کا گریہ ہماری طرح کا گریہ نہیں تھا, امام سجاد کا احتجاج ہماری طرح کا احتجاج نہیں تھا. حسنِ گرامی ہم جب تک کربلا کو نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب قوم نہیں بن سکتے. کربلا کو صرف کہہ دینا کہ کربلا حق کا سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے, دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے جو اس پہ عمل کرے, ہمارے لیے حق کا سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم متحد نہیں ہوئے, متفق نہیں ہوئے, شہدا کے جنازوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیسے حق کا راستہ ہوگا ہمارے لیے؟ حق کا راستہ ان کے لیے ہوگا کہ جو در حقیقت حق کے راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں. امام سجاد نے اٹھایا, دکھایا, سمجھایا, 35 سال گریا. تو مختلف تعبیروں کے ذریعے سے امام سجاد نے جہاد کیا, اور دربار ابن یزید میں جو آپ کا خطبہ ہے, اللہ اکبر, ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں امام کی, کہ اتنے سخت حالات تھے کہ امام بعض اوقات حقیقت کو بھی بیان نہیں کر سکتے تھے. وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر روایت کے الفاظ کو دیکھا جائے تو عجیب سی روایت آپ کہیں گے یہ امام نے کہی ہے. امام فرماتے ہیں, الناس فی زماننا علی ستت طبقات, لوگ ہمارے زمانے میں, امام اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے زمانے میں 6 طبقات پر مشتمل ہیں. کون؟ حجت خدا, علم لدنی کا مالک, فرزند حسین, امام معصوم, نور خدا فرما رہا ہے. الناس فی زماننا علی ستت طبقات, لوگ ہمارے زمانے میں, یعنی کربلا کے بعد سے لے کر اور آپ کی وفات, آپ کی شہادت تک کا زمانہ, یعنی تقریباً 35 سال, 6 طبقات مشتمل ہیں. اب آپ سنیے, اسد, ذئب, ثعلب, کلب, خنزیر, شاتم, 6 جانوروں کے نام لیے امام نے حیوانات کے. اسد شیر, ذئب بھیڑیا, ثعلب لومڑی, کلب یعنی کلب, خنزیر, خنزیر کا معنی معلوم ہے, شات یعنی بکری. اگر کسی ان پڑھ کے سامنے آپ یہ رکھیں تو کہے گا یہ تو آپ کے امام نے چھ حیوانات کے نام لیے. اتنی پابندی, اتنا اتنی سخت کہ امام حقیقت کو بیان نہ کر سکے. امام کہہ رہے ہیں الناس فی زماننا علی ستت طبقات, ہمارے زمانے میں لوگ چھ طبقات پر مشتمل ہیں. کون کون سے؟ چھ حیوانات کے نام لیے. لیکن ان کے پیچھے فلسفہ ہے, ان کے پیچھے حکمت ہے, ان کے پیچھے تفصیل ہے. اب امام نے کہا اسد, اسد چونکہ ایک دلیری کا اور حیبت کا مظہر ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دولت کے پجاری ہیں, کچھ لوگ حکومت کے پجاری ہیں, تو ہمارے زمانے ایک طبقہ حکومت کا پجاری ہے. اسد کہہ کے امام نے حکمران طبقے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ذئب یعنی بھیڑیے, تو امام کہہ رہے ہیں تاجروں کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی چیز کو چھوڑ کر, اپنے شکار کی وہ حیوانات کو چھوڑ کر بھیڑیا جو ہے دوسروں کے حیوانات کے شکار کردہ حیوان پہ حملہ کرتا ہے. خوخاری, امام کہہ رہے ہیں یہ لوٹ کھسوٹ رہے ہیں لوگ. آج یزید اور یزید کی آل لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے کہ کربلا کے مقاصد کو, اہداف کو, حقیقت کو, نورانیت کو دبایا جائے. پیسوں کا منہ کھول دیا, جیسے کہ مدینے سے جو قافلہ آیا تھا اس کو, اس کا منہ بند کرنے کے لیے انعام و اکرام دیے. امام کہہ رہے ہیں کہ ذئب تاجر ہیں کہ جو دوسروں کے مال پہ نگاہ رکھتے ہیں, یعنی اس زمانے کی حالت بتا رہے ہیں. اس زمانے لوگ دنیا کے اتنے حریص, اتنے بھوکے تھے کہ اپنے پاس جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آج یہی چیز ہمیں بھی اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی, کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو نوچ کھسوٹ رہے ہیں گدوں کی طرح. جس طرح گد آتے ہیں, اگر آپ نے دیکھے ہوں کبھی, لاش خور گد لڑتے ہیں, جھڑپتے ہیں, پنجے مارتے ہیں, ان کی بڑی بڑی چونچیں ہوتی ہیں جو در حقیقت اس مردار سے گوشت کو نکال رہی ہوتی ہیں اور پروں سے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں گد. تو یہ گد ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی در حقیقت بظاہر انسان ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ گد ہیں, یہ تاجر ہیں جو تمہارے مال کو, تمہاری شہرت کو, تمہارے نام و نسب کو در حقیقت نابود کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ثعلب, ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو, یعنی دین کو بیچنے والے. لومڑی عیاری مکاری کا مظہر سمجھی جاتی ہے. امام کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں, ہمارے زمانے میں دین کو بیچنے والے موجود ہیں. امام حسین نے کیا فرمایا تھا, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم. جب تک لوگ دنیا کے غلام, لوگ دنیا کے پجاری, کس نے؟ مولا حسین نے کہا. دین چٹنی کی مانند ہے ان کی زبانوں پر, کبھی لہسن کی چٹنی, کبھی ٹماٹر کی چٹنی, کبھی ہری مرچ کی چٹنی, کبھی پودینے کی چٹنی. ہم ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے چٹنی تبدیل کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے پجاری ہیں, دین چٹنی کی طرح لیتے ہیں اور چکھتے ہیں. جب تک ان کی دنیا محفوظ, یہ سب جگہ نظر آئیں گے. جب دنیا پہ حملہ ہوتا ہے, نہ کسی شہید کے جنازے میں نظر آئیں گے. مولوی ہو, ملا ہو, ذاکر ہو, شاعر ہو, خطیب ہو, مرثیہ ہو, سلام پڑھنے والا ہو, جب تک ڈالر ملے, پیسہ ملے, ذکر حسین کو بیچیں, لوگوں سے ناجائز پیسہ لیں, دنیا بنائیں, مکانات بنائیں, بینک بیلنس بڑھائیں, ماں درت معیشم, جب تک دنیا محفوظ, دینداری میں آگے آگے, مجلس میں آگے آگے. اس کے بعد جیسے ہی ان کی دنیا کو خطرہ, ان کے اسٹیٹس کو خطرہ, تو پھر دم دبا کے بھاگ جاتے, کوئی نظر نہیں آئے گا تمہیں. قلت فائدہ محسوف قلت دیانون, کس کے؟ امام حسین کے جملے 1400 سال قبل. جب دنیا کے خطرے میں آتی ہے تو پھر دیندار, دین پہ عمل کرنے والے مرد بہت کم رہ جاتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں میرے زمانے میں بھی لومڑی صفت افراد, یعنی دین کو بیچنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن دیندار بہت کم ملیں گے. اس حد تک کہ امام نے کہا اگر میرے پاس 3 آدمی بھی سچے اور صادق اور مرد ہوتے مرد جسمانی لحاظ سے نہیں, مرد عقیدے کے لحاظ سے, استقامت کے لحاظ سے, تو میں قیام کرتا. تین افراد بھی اگر ہوتے. اس کے بعد امام نے کہا کلب, میرے زمانے میں لوگ انسان نما تو ہیں لیکن ان کی حقیقت کلبیت ہے, قلب کی صفات رکھتے ہیں, زبان سے اذیت دینے والے, چبانے والے الفاظ, عزتوں کو تار تار کرنے والے, ایک دوسرے کی عزتیں کھینچیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف فیس بک پہ سوشل میڈیا پر بیانات دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایس ایم ایس چلائیں گے. یہ وہ قلب صفت افراد ہیں جو ہر دور ہر زمانے میں ہیں. امام کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بھی ہیں. کچھ نہیں ہو تو فالتو باتیں. امام کہہ رہے کہ دیکھو پہچانو, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی, یہ ہر دور ہر زمانے میں مل جائیں گے. یہ جو امام علم لدنی کے مالک ہے, علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں, راز ہوتے ہیں, گہرائیاں ہوتی ہیں, ڈیٹیلز ہوتی ہیں. بظاہر دیکھا جائے امام نے چھ حیوانات کے نام لیے, قصہ تمام, لیکن دیکھو تو امام کہہ کیا رہا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں تو فلسفہ کربلا کے بارے میں کیسے کہ ہم نے منوان سمجھ لیا. اس کو خنزیر, پانچواں طبقہ خنزیر صفت لوگوں کا ہے, خنزیر صفت حکمران انسانوں کا ہے, جو ہر برائی کو مثبت طریقے سے قبول کرنے والے ہیں. خنزیر وہ کہ جو در حقیقت اپنی عزت و ناموس کو بھی دوسروں کے حوالے کر دے, جو ہر برے عمل کو بہت جلدی قبول کر لیں. امام کہتے ہیں یہ خنزیر صفت افراد. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز نظر آئے, نوجوان بچے خصوصاً توجہ دیں, کوئی ایسی تصویر جو اخلاقی اصولوں سے گری ہوئی ہو, شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو, اس کو اس پیج کو لائک کریں آپ, یہ خنزیر صفت ہے. اس کو شیئر کریں, یہ خنزیر صفت انسان ہے. امام کہتا ہے کہ اپنے وجود کو انسانی وجود بناؤ, خنزیر صفت نہ بناؤ کہ تمہاری وال پہ جو چاہے. اجازت کیوں دیتے ہو؟ کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کوئی شخص آئے تمہیں چانٹا مارے, تھپڑ نصیب کرے, تمہیں دشنام دے, تمہارے کپڑوں پر کیچڑ اور غلاظت اچھلے؟ جب تم اجازت نہیں دیتے تو وہ فیس بک جس کو تم نے مجازی طور پر اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, کیوں اجازت دیتے ہو جن کو تم نہیں جانتے, جن کی نیتوں کے بارے میں تم یقین نہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں, ان کو کیسے اجازت دیتے ہو کہ وہ آ کر تمہارے لیے جو چاہے لکھ دیں, جو چاہے پوسٹ کر دیں, جو چاہے شیئر کر دیں, اور تم منوان اٹھا کے اس کو آگے فارورڈ کر دو؟ یہ خنزیر صفت ہے. ہر برائی جو ملے اس کو منوان پھیلا دو, یہ خنزیر صفت ہے. امام فرما رہے ہیں. اس کے بعد شاتم, چھٹا طبقہ شات یعنی بکری صفت. بکری معصومیت کی ایک علامت ہے, ضرر نہ پہنچانے والی, نقصان نہ پہنچانے. بکری کتنی معصوم جانور ہوتی ہے. حلال جانوروں کو کھانے کا اس لیے حکم ہے تاکہ ان کی معصومیت انسان پہ اثر انداز ہو, اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر. درندوں کو, وحشی جانوروں کو کیوں نہیں حکم دیا گیا, کیوں حرام گوشت ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کی درندگی, ان کی وحشیت, ان کی بربریت جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. امام کہہ رہے ہیں چھٹا طبقہ جو ہے وہ شاد کا ہے, ضرر نہ پہنچو. جب یہ حالات ہوں تو پھر ایسے بنو کہ تم آلائے کار نہ بنو یزید اور یزیدیوں کی. تم ان بھیڑی یا صفت تاجروں کے آلائے کار نہ بنو, ان لومڑی صفت انسانوں کے آلائے کار نہ بنو, ان قلب صفت انسانوں کے آلائے کار نہ بنو, اور خنزیر صفت افراد کی جو ہر برائی کو, در حقیقت ایک عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو وہ کشکول لے کے گھوم رہی ہوتی ہے, بھیک مانگ رہی ہوتی ہے معاشرے کے مردوں سے, نوجوانوں سے, کہ ایک نگاہ مجھ پہ ڈالو, ایک بری نگاہ مجھ پہ ڈالو, ایک غیر شرعی نگاہ مجھ پہ ڈالو. بے پردہ بے حیا عورت گدائی کر رہی ہوتی ہے, لوگوں سے بھیک مانگتی ایک نظر کا سوال. تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ خنزیر صفت ہے, ایسے نہ بنو بلکہ تم بے ضرر بنو ان کے مقابلے میں. لیکن جب حالات بدل جائیں تو پھر حسینیت کی طرح وقت کے تقاضے کے مطابق قیام کر. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہ امام سجاد اپنے زمانے کے حالات کو بتا رہے ہیں. ایسے وقت میں امام سجاد دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں, تربیتی نیٹ ورک قائم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے انتظام کرتے ہیں. یہ ہے امام سجاد کا جہاد. ساری زندگی صحیح سالم رہے, کربلا میں مختصر مدت کے لیے امام مریض رہے, علیل رہے, اس کے بعد تمام کاموں کو خود انجام دیتے تھے. آپ کی کنیزیں, آپ کے غلام راتوں کو خود اٹھ کے جاتے, اناج کی بوریاں اپنی پیٹھ پہ رکھتے ہیں اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح, اور غریبوں یتیموں مسکینوں تک رات میں پہنچاتے ہیں. بلکہ بعض جگہ ملتا ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب بھی لگا لیتے تھے, کوئی پہچانے نہیں. یہ ہے سیرت امام سجاد, غریبوں کی مدد, بیواؤں کی مدد, مسکینوں کی مدد. واقعہ کربلا کو خدا کے دین کو دعاؤں کے ذریعے سے پہنچانا, کہ جب بھی کھانا لایا جاتا میرا مولا گریا کرتا, جب بھی پانی لایا جاتا امام سجاد گریا فرماتے, بازار میں جاتے جب قصاب دیتے کہ امام آ رہے ہیں تو گوشت پر پردہ ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑ جائے, اور کبھی نظر پڑ جاتی تو پوچھتے قصاب یہ بتا کہ کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے یا نہیں. تو مسلمان قصاب یہ کہتا فرزند رسول کیسی بات کر رہے ہیں, یہ بے زبان ہیں, یہ اپنی زبان سے پانی نہیں مانگتا, ہم ظرف آب رکھ دیتے ہیں یہ جی بھر کے سیر ہو جاتا ہے, پھر ہم ظرف آب ہٹاتے ہیں پھر اسے ذبح کرتے ہیں قبلہ رخ. ایک دفعہ امام کہتے اللہ اکبر, ہائے کربلا, ہائے میرا بابا. امام سجاد در حقیقت دربار یزید میں جب قافلہ پہنچا ایک شامی آ گیا اور اس نے امام کی شان میں نادیبہ کلمات ادا کیے. امام خاموش رہے, جب وہ کہہ چکا تو کہا کہ تو اپنی بات کہہ چکا, کیا میری بات سننے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا کہو. کیا تو نے قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودتہ فی القربہ کی آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھیے, لیکن تم سے کیا ربط؟ کہا کہ ہم وہ ذی القربیٰ ہیں کہ جن کا مودت کا حق ادا کرنے اللہ نے حکم دیا ہے. یہ پریشان ہوا شامی. اس کے بعد امام نے کہا وآت ذی القربیٰ حقہ, کہ قرابہ داروں کا حق دو, کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی, لیکن تم سے کیا ربط؟ کہا کہ ہم وہ ذی القربیٰ ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کی آیت نہیں پڑھی؟ ہاں پڑھی ہے, تم سے کیا ربط ہے؟ کہا کہ امام نے کہا ہم وہ جن کے لیے خمس قرار دیا. پھر امام سجاد نے کہا کیا تو نے آیت نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذب عنکم رس اہل البیت. کہا کہ پڑھی ہے آیت تھی. کہا کہ تم سے کیا ربط ہے؟ کہا کہ ہم وہ آل محمد.